وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی۔ ہم جہاں رنگ امریکہ کے خطے میں خصوصی مندوب زلم خلیل زاد کے طالبان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ قطر میں ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں انہوں نے ملا برادر اور ملا آخنزادہ سے ملاقات کی ہے۔ آگے چل کر ہم وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر بات کریں گے کہ افراط زر پر کنٹرول کیا جائے، اور ہمارا آخری موضوع ہوگا پاکستانی طالب علموں کے ووہان میں محصور ہونے کی خبر، اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہے افغانستان۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراز سیاب خٹک نے، جبکہ یہاں امریکہ میں افغانستان پر خصوصی نظر رکھنے والے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آگے چل کر ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد بھی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں۔ زلم خلیل زاد نے طالبان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی، آئیے سنتے ہیں محمد جلیل اختر کی یہ رپورٹ۔
قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والی ملاقات میں طالبان کے بعض دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ قطر کے وزیر خارجہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ طالبان ترجمان کے بقول ملاقات میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے اہم معاملات اور مستقبل کے اقدامات کے بارے میں گفتگو کی گئی، تاہم سہیل شاہین نے ان اقدامات کی وضاحت نہیں کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے امن معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ امن معاہدے کے لیے طالبان پر مستقل بنیادوں پر تشدد میں کمی پر زور دے رہا ہے، تاہم ابھی تک طالبان محدود سطح پر تشدد میں کمی کرنے پر تیار ہیں۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ حال ہی میں طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے امن مذاکرات کے حوالے سے نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، تاہم طالبان کا موقف ہے کہ متعدد معاملات پر فریقین کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی کے بقول یہ صورتحال اس بات کی عکاسی ہے کہ فریقین کے درمیان اختلافات اب بھی موجود ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ملاقات ہوئی اس میں ظاہر ہے قطر کا بڑا اہم رول ہے، ان کے وزیر خارجہ موجود تھے اور وہ بیچ میں پڑ گئے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو اختلافی امور ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ ایک مجھے نئی کوشش نظر آتی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، دونوں فریق جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت جو ہے یہ مکمل ہو اور کوئی امن معاہدہ ہو جائے۔
تجزیہ کار رحیم اللہ کے بقول قطر کی بھی یہ خواہش ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو اختلافی امور ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ادھر افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی کا کہنا ہے کہ افغان حکومت دوحہ امن بات چیت کے نتائج کی منتظر ہے۔ ان کے بقول افغان حکومت یہ توقع کرتی ہے کہ دوحہ میں جاری بات چیت کے نتیجہ خیز ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کا خاتمہ ہو سکے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ افراسیاب خٹک کوئی 5-7 منٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، لہٰذا ان سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789۔ خٹک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتوار کو قطر میں امریکہ کے خطے میں خصوصی مندوب زلم خلیل زاد نے ملا برادر اور ملا آخنزادہ سے جو ملاقات کی، اس میں آپ کو پاکستان کا چھاپ کس حد تک نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ برادر کافی عرصے تک پاکستانی جیل میں رہے، جبکہ آخنزادہ جو ہیں وہ بھی کوئٹہ شورا کا حصہ رہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک جو ہے اس کا اثر رہے گا ان بات چیت میں جو کہ طالبان اور امریکہ کے بیچ ہو رہی ہے؟
دیکھیے جی، طالبان تو چونکہ پاکستان ہی میں رہے ہیں اور پاکستان کی ان کو مدد حاصل رہی ہے سارا وقت، میرا خیال ہے کہ وہ افغانستان سے زیادہ پاکستان میں رہے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کا اثر ان پہ ہے، اور اس مذاکرات میں یقیناً پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات میں حصہ لیں اور ان کو آمادہ کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو مذاکرات ابھی جس مرحلے میں پہنچے ہیں تو اس سطح کی ملاقات کا تو معنی یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ اور طالبان دونوں کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو فریم ورک ہے مذاکرات کا، کیا یہ صلح کے بارے میں ہے یا امریکہ کے وڈرال کے بارے میں، امریکہ کے نکلنے کے بارے میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پالیسی امریکہ کی ہے اس سے زیادہ جو اس پہ اثر ہے وہ امریکہ کی داخلی سیاست کا ہے. ٹرمپ جو ہے الیکشن سے پہلے اپنی فوجی نکال کر امریکی رائےعامہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اور حکومتوں نے جنگیں شروع کی تھی، انہوں نے جنگ ختم کی ہے اور امریکی فوجی واپس ہیں. تو اس میں زیادہ عنصر یہ ہے. افغانستان کے حالات میں وہاں کیا ہوتا ہے یا خطے میں کیا ہوتا ہے اس کی زیادہ وہ نہیں ہے، اثرات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں بھی مختلف قسم کے عناصر ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو طالبان کی طرح سوچتے ہیں، پاکستان کے ریاستی نظام میں ہیں لیکن انتہا پسند لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالا جائے اور طالبان کو، لیکن اب تک افغان حکومت اس مذاکرات میں شامل نہیں ہے، ابھی تک بین الافغان مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک طالبان جنگ بندی تک تیار نہیں ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا ان کو اتنی مراد یا اتنی چیزیں دی گئی ہیں جس سے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور امن کے امکانات مخدوش ہو سکتے ہیں.
خٹک صاحب، یہ بتائیے، آپ کے علم میں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسن بھی پاکستان کی سیکیورٹی سے نکل کر ترکی چلے گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے بیان دیا کہ ان کا کوئی معاہدہ ہوا تھا غالباً پاکستانی افواج کے ساتھ، جس کو پاکستانی افواج نے اس کو پورا نہیں کیا. ہم جانتے ہیں کہ احسان اللہ احسن نے بہت زیادہ دہشت گرد حملے کیے تھے پاکستان پر افغانستان سے. یہ جو ہوا واقعہ، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت شاید طالبان کو ایمنسٹی دی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ اور افغانستان کے بیچ صلح ہو رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟
کہ ہم تو ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایک تحریک ہے، یہ تقسیم جو ان میں ہے یہ اتنی گہری نہیں ہے پاکستان اور افغانستان. اور یہ جو اس دفعہ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے احسان کو چھوڑ کے ہمارے اس دعوے کی تصدیق کی ہے کہ یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے طالبان کا، تو اور چاہے وہ افغانستان اور پاکستان میں ہو، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر طالبان کو افغانستان میں راستہ ملے گا اتحاد طرف آگے جانے کا تو اس کے پاکستان پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اگر پاکستان کی سیکیورٹی ادارے مجبور ہیں کہ انہوں نے احسان اللہ احسن کو چھوڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سوال میں رکھا، لیکن یہ بھی ایک ڈیل ہے کہ ان کو چھوڑا گیا ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہوں گے. یہاں پہ بھی اس طرح حکومتیں سر اٹھائیں گی، دوبارہ سرگرم ہوں گی. ہمارے جو علاقے مرچ ہوئے ہیں فاتح کے پرانے کے نام سے جو علاقے ہوتے تھے، اب ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، ان میں طالبان کی سرگرمیوں کی اطلاعات ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے تصادم کی بھی وقت فوقتاً خبریں آتی ہیں. تو یہ ایک پورا خطہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ایک طالبانائزیشن کی طرف بڑھے گا اگر کوئی سیاسی حل، ایسا حل جس میں افغانستان کے اندر حدود مقرر ہوں، آئین کی اور جو نظام ہے اس کی حدود کے اندر کوئی سلسلہ بنے تو بن جائے گا، نہیں بنا تو پھر یہ کہ پورے خطے کے لیے نئے چیلنجز میں سمجھتا ہوں سامنے آئیں گے. اور امریکنوں کے لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، ان کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ امریکہ کے انتخابات پر اس صورتحال کا کیا اثر پڑتا ہے.
آپ دو منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ کالز آئی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس سیگمنٹ کو جاری رکھیں گے، آپ کو خدا حافظ کہیں گے. لکی مروت سے گل فراز کی لائن ڈراپ ہو گئی. نظر محمد کے پی کے سے، جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم، میں ذیلہ طور پر مداخل سے نظر محمد بات کرتا ہوں.
جی جی
نفیسہ بین، آپ کو، آپ کے پروڈیوسر صاحبہ کو، سعید اصغر امام صاحب کو، پوری ٹیم کو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ افغانستان کا جنگ ختم ہو اور یہ پوری پختونخوا کا نگاہ اس پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت بڑی زیادہ قربانی ہے اس چیز
کی. کوئی سوال ہے تو کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کی کال کرنے کا شکریہ. چونیا سے طارق چختائی، جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. میں نے خاطر صاحب سے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ڈیورنگ الیکشن کمپین کہا تھا کہ ہم افغانستان سے فوجی نکالیں گے، اب 2020 الیکشن تو آ گیا، اب یہ کیا فوجی نکالنے کا ایک بہانے کے لیے زرمے فلیزاد صاحب کو بھیجا ہوا ہے؟ اور دوسرا کیا یہ وجہ ہے کہ فوجی نکال لیں تاکہ الیکشن میں وہ یہ کہہ سکے عوام کو کہ میں نے وہاں سے فوجی نکال لی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جلال الدین حقانی کی ہلاکت کے بعد یہ جو طالبان تھے یہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے، اب اگر ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوتے بھی ہیں تو یہ کون سی دلیل ہے کہ خطے میں یہ پائیدار امن ہو جائے گا؟ کیونکہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں کچھ درمیان میں کوئی ایسا سانحہ وقوع کو بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے تمام معاملہ وہ درہم ہو جاتا ہے.
جی وہ ضرور کریں گے, لیکن مسعود عبدالی کو ہم لاتے ہیں کیونکہ وہ یہاں امریکہ میں ہیں اور وہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. عبدالی صاحب آپ بتائیے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ ان کے الیکشن کا سال ہے 2020, یہ انخلا جو ہے آپ کے خیال میں کس حد تک لازمی طور پہ اس سال میں ہو جائے گا؟
شکریہ نفیسہ. دیکھیں اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ جو حمید یوسفزئی صاحب بھی فرما رہے تھے اپنی رپورٹ میں اور خٹک صاحب نے بھی کہا, اس بات سب لوگ متفق ہیں کہ دونوں فریق یعنی امریکہ اور طالبان دونوں اس جنگ سے تنگ آ گئے ہیں. طالبان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے, اور امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے, ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کئی بار, کہ موجودہ جو اسٹریٹجی کے مطابق وہ عسکری اہداف حاصل نہیں کر سکتے, اس کے لیے ان کو بڑی کاروائی کرنی پڑے گی جس میں ان کا خیال 1 کروڑ افغان مارے جائیں گے, اور وہ اس میں تیار نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کیا ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ فوج کو بلائیں گے, اور انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جو بڑا معنی خیز تھا کہ ہم پولیس مین نہیں بننا چاہتے, مطلب ہمارا یہ کام نہیں کہ افغانستان امن کرائے, اس لیے کہ جو بہت لوگوں کا تحفظات ہیں کہ امریکی فوج کی واپسی کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے. تو گویا امریکی حکومت کا سرکاری موقف یہ ہے کہ وہ چاہتے تو امن ہو اور امن قائم رہے اس کے بعد بھی, لیکن وہ اس کے لیے امریکہ افغانستان میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے 70 ارب ڈالر جو ہے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں فریق متفق, اس میں جو بنیادی بات تھی نا, پہلے جو مطالبات تھے امریکہ کے دو تھے بنیادی طور پر, وہ یہ تھے کہ ان کے واپسی کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے, اور دوسری بات یہ کہ اس بات کی ضمانت دی جائے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں بنے گی. ان دو معاملات پہ جو تحفظات فراہم کیے ہیں, جو ضمانت فراہم کی ہے طالبان نے, اس کے بارے میں کافی پہلے 6 مہینے پہلے پینٹاگون نے کہا تھا کہ وہ اس پر مطمئن ہے. یہ دو معاملات تو ایسے ہیں جس کے اوپر امریکی حکومت یکسو ہے کہ افغان طالبان کے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ محفوظ راستہ دیں گے امریکی فوج کی واپسی کا, اور اس کے بعد امریکی افغانستان کی سرزمین کو وہ کسی اور قوت کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب ایک اور مسئلہ جو اس کے اندر بیچ میں آیا, جو افغان حکومت چونکہ اس میں انوالو ہے, وہ چاہتے ہیں امریکی چاہتے تھے کہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کرے طالبان, جس کو طالبان نے یکسر مسترد کر دیا, انہوں نے کہا وہ ہرگز نہیں کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے, افغانستان طالبان کا کہنا یہ تھا کہ ہم چونکہ ہم سے آپ نے اقتدار چھینا تھا 2001 میں, لہذا ہم ہی اصل میں افغانستان کے حکمران ہیں اور ہم ہی افغان عوام کے نمائندے ہیں. لیکن اب اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں طالبان کہ دو بنی انہوں نے اپنی لچک پیدا کی. ایک امریکہ کہتا تھا کہ امریکہ کی خواہش تھی اور افغان حکومت کی خواہش تھی مکمل امن ہو, پہلے طالبان پہلے ہتھیار رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ امریکی فوج کا انخلا شروع ہو.
بالکل عبدالی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. رستم شاہ محمد کو صرف ایک جملہ ہم سننا چاہتے ہیں, اس کے بعد ہم خٹک صاحب کو بھی خدا حافظ کہیں گے. محمد صاحب آپ بتائیے, جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ قطر میں امریکہ کے خطے کے لیے خصوصی مندوب ظلم خلیل زاد نے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی, ملا برادر اور ملا آخنزادہ سے, کیا ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت طالبان کو ایک محفوظ راستہ فراہم کیا جا رہا ہے, ایمنیسٹی ان کو دی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے؟ جی
معلوم ہے کہ طالبان اب اتنا اعتماد نہیں کرتے امریکہ کی جو کوششیں ہیں, کیونکہ مسلسل ان کو سیٹ بیک مل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی ایک بیان دیتے ہیں کبھی دوسرا بیان دیتے ہیں, کنٹریکٹری اسٹیٹمنٹ وہاں سے آ رہی ہے, واشنگٹن سے آ رہی ہے, جس کی بنیاد پہ کچھ مایوسی پھیل رہی ہے, اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اب جلد کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. اگریمنٹ ہو چکا تھا سپٹمبر میں جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دخل کرنے سے روک دیا, तो तालिबान कहते हैं कि वही शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर अमेरिका के पास कोई
मेहमान साहब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, मेरा ख्याल है हम आपको दोबारा डायल करते हैं। इस मोड़ पे हम अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक को खुदा हाफिज़ कहते हैं। मसूद अब्दाली आप हमारे साथ रहें, इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जब तक हमारे मेहमान से राबता हो हम कुछ कॉल्स ले लेते हैं। अब्दुल मालिक जी जनाब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं अतबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर तालिबान पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं अपने इस खिते में, तो ये जिन मुल्कों ने इस खिते में तालिबान के खिलाफ अपनी सरगर्मियाँ या जंग शुरू की थी और उनकी हुकूमत गिराई थी, तो ये सारा इत्तेहाद और फिर अक़वामे मुत्तहिदा की इजाज़त, तो ये बड़े शर्म की बात नहीं है उनके लिए कि वो नाकाम होकर तालिबान से चले जाएंगे?
दिलचस्प। मतीन सुलेमानी लंडी कोटल से।
लेकिन मैं मेहमान हजरात से पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका पहले तो तालिबान को दहशतगर्द कहा करती थी, अभी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फतह और शिकस्त किसकी है, और तीसरी बात यह है कि अमरीकी तालिबान वो तो इस्लामी निज़ाम चाहती है, क्या अमेरिका इसके राजी होगा?
दिलचस्प जी। हमें ज्वाइन किया है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद ने। मोहम्मद साहब, जो सवालात उठाए जा रहे हैं अगर उनका जवाब दें आप। बुनियादी तौर पे ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे तालिबान जिनको माजी में दहशतगर्द करार दिया गया था, अब उनके लिए एक महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में?
देखिए, तालिबान की हैसियत को, उनकी आइडेंटिटी को, उनके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को तो अमेरिका ने उस वक्त तस्लीम किया जब एक साल पहले उनसे बाज़ाब्ता बातचीत शुरू कर दी, और वो एक साल तक वो बातचीत जारी रही, और उस सारे प्रोसेस के दौरान अफगान हुकूमत को अलग रखा गया, तो अमेरिका ने तो उसी वक्त से अपना स्टांस बदल दिया कि अगर वो टेररिस्ट होते तो उनसे बात क्यों करते। तो वो उस वक्त उन्होंने इसको ये ऐसे एक्सप्लेन किया कि वो इंसर्जेंट हैं, टेररिस्ट नहीं हैं, इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। और ये बात एक साल पर मुहित हुई और इसका नतीजा भी निकला है कि एग्रीमेंट भी होने वाला था, बाद वजूहात की बिना पे वो एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब दोबारा वो प्रोसेस शुरू हो रहा है और ज़ल्मे खलीलजाद और अमरीकी टीम मुसलसल तालिबान से रबतों में है। इसका तो मकसद ये हुआ कि वो उनको टेररिस्ट नहीं समझते और उनको समझते हैं कि वो कोई रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मुदाफ़त कर रहे हैं, हुकूमत के मुखालिफ हैं, अमरीका की मौजूदगी के मुखालिफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर तो कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रही।
हम यही सवाल मसूद अब्दाली से भी करना चाहते हैं। अब्दाली साहब, आप बताइए, जिन लोगों को एक ज़माने में दहशतगर्द करार दिया जा रहा था, अब दोहा में अमेरिका उनसे मुलाकात कर रहा है, यहाँ पेंटागन में क्या सोच पाई जा रही है इस सिलसिले में?
देखिए नफीस साहब, वो कहते हैं ना सियासत के पहलू में दिल नहीं होता, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपको याद होगा नेल्सन मंडेला बड़े दहशतगर्द होते थे, बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। इसके अलावा इसराइल के मिजाजियों थे मिनाहम बेगन, उनको
नेल्सन मंडेला ने दहशतगर्दी तो नहीं की, लोगों को कत्ल तो नहीं किया वो,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दहशतगर्द उनको कहा गया था, मिनाहम बेगन को बाद में वजीर आजम बन गए। तो ये जो मामला था, ये तब्दीलियां तो आती रहती हैं, जिसलिए कि देखा ये तीनों हजरात जो इस वक्त मुजाकरात कर रहे हैं तालिबान की तरफ से, मुल्ला शाहीन भी दहशतगर्द थे, वो पकड़े गए थे पाकिस्तानी सफीर के, तालिबान के जो सफीर थे पाकिस्तान में मुल्ला अब्दुलसलाम ज़ईफ के साथ। फिर अब्दुल बरादर साहब तो बड़े अरसे तक पाकिस्तान की जेल में रहे। फिर इसके अलावा खैरख्वाह साहब जो मुल्ला खैरुल्ला खैरख्वाह, ये भी दहशतगर्दों की फहरिस्त पर थे। मुल्ला मुत्तकी भी दहशतगर्दों की फहरिस्त पर थे। लेकिन जाहिर है कि अब चूंकि मामला बदल चुके हैं, जंग में फिर ये होता है कि सूरत हाल तब्दील होती रहती है, और लड़ाई जो है मसले का हल नहीं, हर लड़ाई जो है उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं। तो यहाँ पर ये मामला जो है वो ये है कि अब صورتحال ایسی کہ مذاکرہ تو کر رہے ہیں, اور چونکہ پارٹی طالبان ہی ہے, ایک طالبان ایک پارٹی ہے اور ایک امریکہ ایک پارٹی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ لڑائی, یعنی اگر ان کو دہشت گرد رکھیں گے ابھی بھی تو ان سے بات کیسے ہوگی. تو میرا خیال یہ سیاسی مذاکرات کے لیے یہ ٹائٹل تبدیل کیا گیا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اس میں مجھے کوئی یعنی حیرانی نہیں ہو رہی ہے کہ امریکہ نے اپنا موقف کیوں تبدیل کیا, اس لیے عالمی سیاست میں اس قسم کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اکثر.
آپ بتائیے رستم شاہ محمد صاحب, پچھلے دنوں احسان اللہ احسن کو جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ وہ خود وہیں یعنی فوج کی تحویل سے نکل گیا, غالباً ان کے پورا خاندان ترکی پہنچ گیا, اس کے بعد وہ خود پہنچ گئے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو بھی عام معافی دی جا رہی ہے جنہوں نے ایک زمانے میں پاکستان میں دہشت گردی کی تھی؟
دیکھیے احسان اللہ احسان تو سرنڈر ہو گیا تھا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے, ہتھیار ڈالنے سے پہلے اس کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ایگریمنٹ کے جو ٹرمز تھے اس ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے وہ اس کوشش میں تھے کہ جیسے موقع مل جائے وہاں سے فرار ہو سکیں. چونکہ حکومت کی جو ایجنسیاں ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو جن کے پاس وہ تھے, وہ ان کی زیادہ شاید نگرانی نہیں کر رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ یہ تو خود ہی سرنڈر ہوا ہے, اس لیے جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ ہلکا کر دیا اس کو موقع مل گیا اور وہ چلا گیا, بھاگ گیا یہاں سے اور کہتے ہیں کہ وہ اب ترکی میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کے خلاف, کیونکہ اب وہ ٹرکی میں ہیں, وہاں سے ان کو واپس وہ کرنا, دوبارہ ان پہ مقدمہ چلوانا, کیونکہ مقدمہ تو پہلے بھی نہیں چلا ان پہ, جرائم جن جو بھی ہیں ان کے, لیکن ان جرائم کے بعد اس نے سرنڈر کیا تھا اور ان شرط پہ سرنڈر کیا تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان کو معافی دی جائے گی, اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ان کو سرنڈر کروایا گیا. اب کیا صورتحال ہے اندر کی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ حکومت کی کوئی پرائیورٹی ہو سکتی ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اس کی حکومت کی اگر وہ بدنامی ہوتی ہے کہ ان کی گرفت سے کیسے بچ کر چلا گیا, تو اس پہ ایک ضرور کوئی کاروائی ہوگی, کوئی انکوائری ہوگی اور اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا, لیکن احسان اللہ احسان کو اب ترکی سے واپس وہ ریپیٹریٹ کرانا یہ شاید مشکل ہوگا.
جی بالکل, ہم مختصراً کچھ لوگوں کو سنتے ہیں. جاوید قائم خانی سندھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی میرا یہ سوال ہے کہ جب طالبان کی اگر امریکہ کی سرپرستی میں حکومت آئے گی افغانستان میں, تو کیا پاکستان میں جو پختون پارٹی جو تحریک ہے وہ زور نہیں پکڑے گی, اور پاکستان کیا پاکستان کے لیے یہ اچھا ہوگا یا پاکستان کو اس میں بہت نقصان ہوگا؟ کیونکہ یہ طالبان کی وجہ سے پاکستان نے بہت اربوں خربوں کا نقصان برداشت کیا, ہزاروں لوگ مرے ہیں, ہماری دنیا میں ہم بدنام ہوئے, ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا.
اٹک سے میاں محمد اکرم.
میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک سے. نفیسہ صاحبہ بات کیا, پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ دنیا کے 204 ملک ہیں, 204 صرف امریکہ کے پیٹ میں کیوں 10-13,000 میل دور سے آ کر افغانستان میں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ صرف چین کو فتح کرنا چاہتا ہے امریکہ میں افغانستان. اللہ کی قسم پاکستان ذرا بھی گڑبڑ نہیں کرتا, نہ افغانستان کے لیے نہ امریکہ کے لیے. ہم جانتے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کیا کر رہا ہے 204 ملکوں میں ایک یہ کا تکلیف اٹھاتا ہے, 20 سال ہو گئے.
شکریہ. اور ظہور احمد آبٹ آباد سے.
جی میڈم السلام علیکم, ظہور احمد بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد ولیج چمنکہ سے. میں نے آج آپ کا پروگرام ذرا لیٹ سنا, بہرحال میں سمجھ گیا ہوں کہ کس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں, یعنی طالبان اور امریکہ کے متعلق. تو میں نے ایک سال پہلے بھی بتایا تھا, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کوئی معجزہ ہی ہو ویسے کبھی نہیں ہو سکتا. وہ مشیل صاحب سید کی بات مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, وہ باہر نہیں جانا چاہتا, یعنی اس کا مقصد صرف جنگ ختم ہونے تک ہے, اس لیے ان کا معاہدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
بہرحال معاہدہ تو ہونے جا رہا ہے. اور محمد صاحب جانے سے پہلے اگر آپ بتائیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان طالبان کو معافی دی گئی جو کہ ماضی میں پاکستان کے لیے جو ہیں ایک مصیبت کھڑا کیا تھا، تو پاکستان کو کتنے خطرات ہو سکتے ہیں اگر واقعی امریکہ نے افغانستان کے ساتھ یہ معاہدہ کر دیا؟
دیکھیے، یہ مختلف باتیں ہیں. تحریک طالبان پاکستان ایک مختلف انٹیٹی ہے، مختلف آرگنائزیشن ہے، اس کی مختلف ہائرارکی ہے، اور اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے ملٹری آپریشن کے ذریعے پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں. افغان طالبان کی ایک علیحدہ تحریک ہے، 1994 میں 1994 سے وہ جو ہے وہ برسر پیکار ہیں. اس کے بعد ان کو حکومت ملی، 6-5 سال انہوں نے حکومت کی، اس کے بعد امریکہ نے آ کے ان کی حکومت کو ختم کی اور انہوں نے ریزسٹنس شروع کی، اور آج تک وہ ریزسٹنس و مدافعت جاری ہے. تو ان کا معاملہ الگ ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں بن سکتا، نہ بن رہا ہے.
جی، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے افراسیاب خٹک کہہ رہے تھے کہ طالبان ایک ہی ہیں اور دونوں طرف کے جو ہیں اگر ایک پہ اثر ہوتا ہے تو دوسرے پر ڈائریکٹ اثر ہوگا. بہر کیف، اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد، جبکہ یہاں امریکہ میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف جو پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ افراط زر پر بڑھتا جا رہا ہے ملک کے اندر، اور جس کی اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان نے، یہ گرینچ یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. ڈاکٹر شفیق، ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے لہٰذا ہم آپ ہی سے ابتدا کرتے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور جیسے کہ آج عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ قیمتوں پہ کنٹرول کریں گے، ان کا یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک میٹنگ میں کہنا تھا کہ اب یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی، اور پاکستان کی سرکار جو ہیں وہ سبسیڈائز کرے گی عوام کو. آپ بتائیے، ان کا جو قیمتوں پہ کنٹرول کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟
اصل میں ہر چیز کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے، جیسے اکنامک تھیوری ہے، اس کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ سبسیڈیز اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکسز جمع کیے جاتے ہیں لوگوں سے، آؤٹ آف ٹیکسز جو جب ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کرتی ہے تاکہ غریب لوگوں کو سستی چیزیں ملیں، یہ خود ایک بذات خود اکنامک پالیسی کے یہ خلاف ہے. انفلیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے بڑھنے کی یا ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ پاکستان کے اندر تو بالکل واضح ہیں. بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بھی ابھی اس کی فگر دی ہیں، اب میں ان پہ نہیں جا رہا کہ اس کی فگرز کیا ہیں، لیکن یہ مستقل جو ہے یہ 2018 سے جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. اچھا، اس میں جو ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ اندرونی ہوتی ہیں، کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی فسکل پالیسی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی مانیٹری پالیسی جو ہے بڑی اہم ہے. میں اس وقت جو ہے صرف دو چیزوں پر جو ہے اپنی توجہ دلانا چاہوں گا. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے پالیسی ریٹ جو ہے بہت زیادہ کر رکھا ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں 13.25. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس اکنامی کے اندر جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پھر جو انسرٹینٹی ہماری یہاں ہے ہر طرف سے ہمارے اوپر، جو آپ دیکھیں ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف چائنا کے اندر جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، کرونا وائرس وغیرہ وہ بھی ہے نا امپیکٹ کر رہا ہے. اب اس سے ہوتا ہے کہ انویسٹر جو ہوتے ہیں نا وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے. اچھا، دوسری طرف یہ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے مستقل اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. گورنمنٹ کا اپنا کہنا ہے کہ پچھلی جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں، گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ میں تھے جو لوگ، ان کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن بہرحال سفر تو ہے نا ایک عام آدمی کر رہا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ خاص طور سے جو رولر ایریاز ہیں وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے.
بالکل.
اور وہ انفلیشن بھی آپ سمجھ لیں کہ بیسک گڈس جو ہے نا, بیسک گڈ جو ہیں تقریباً 80% لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں اگر قیمتیں بڑھ جائیں تو ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے نا کم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں انفلیشن بڑھ گیا اب اس کو سبسیڈائز کریں گے, لیکن وہ پرچیزنگ پاور کم کہاں سے لے کر آئیں گے کیونکہ انکم تو اتنی نہیں بڑھ رہی نا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
ہوتا ہے
اس وقت ہمیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مفسر ملک نے جوائن کیا ہے. ملک صاحب یہ بتائیے, جس طرح سے ڈاکٹر شفیق الرحمان نے بتایا, یہ بھی معاشیات کے ماہر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ افراط زر جو ہے اب قابو سے باہر نکل گیا ہے, اور ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی, قیمتوں پہ کنٹرول کیا جائے گا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ آٹے کا بحران ہے, چینی کی بھی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ اس حکومت کے دور میں آپ نے افراط زر کے کیا اسباب پائے ہیں؟
جی السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات نہیں ہے بٹ میری طرف سے ان کو سلام. سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئے ہیں وہ اتنے زیادہ ٹارگیٹس اچیو ہم کر نہیں سکتے. جو ریونیو ٹارگیٹس ہم نے فکس کیے ہیں اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اچیو ہو نہیں سکتے, لیکن مجبوری تھی پاکستان کی, ہمیں پروگرام میں جانا تھا, ہم نے ایکسیپٹ کیا. اب آج بھی آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں آئی بھی تھی, اس میں میٹنگ تھی, آئی ایم ناٹ شیور, آئی ایم ناٹ اویئر کہ آج کیا ڈیسیزنز ہوئے ہیں, لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہر آدمی ناٹ اونلی جو آپ بات کر رہے ہیں رورل ایریاز کی یا مڈل انکم گروپ کی یا لوور مڈل انکم گروپ کی, وہ نہیں ہے, جو ہر آدمی اس وقت پریشان ہے, بزنس کمیونٹی پریشان ہے, ٹیکسز ہم پے نہیں کر سکتے, ریونیو کلیکٹ نہیں ہو سکتا, تو اب چیزیں ہوگا کیا, انفلیشن ہی بڑھے گی نا جی, ہر چیز مہنگی ہوگی, وہ کب تک مہنگی کریں گے, کس سٹیج تک مہنگی کریں گے, دیکھنا یہ ہے کہ اب کس. آج پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ میں ٹیوزڈے کو چیزوں کو سستے کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن کیسے کریں گے, that has to be seen, let's wait till tomorrow, let's see what he has in his mind, but I think it's very difficult, ہو نہیں پائے گا اس وقت مینج جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. He has good intentions, but جس سپیڈ سے وہ کرنا چاہ رہے تھے چیزیں ٹھیک, وہ ہو نہیں سکتی تھی. وہ ہم پہلے بھی ان کو کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ان کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ جو چیزیں آپ جس سپیڈ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتی, گریجول کریں, جو ٹیکسیشن آپ لانا چاہتے ہیں ضرور لائیں, لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لائیں, بٹ جو 70 سال سے ہم نہیں لا سکے اس کو گریجول کرنے کی ضرورت ہے, امیڈیٹ اوور نائٹ نہیں ہو سکے گا.
ڈاکٹر شفیق الرحمان, کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک منی بجٹ آئے, کیونکہ فسکل ایڈجسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر منی بجٹ آیا تو مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے؟
دیکھیے منی بجٹ کے معنی کیا ہے کہ آپ سے ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگیٹ تھا, چاہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا, ظاہر ہے آئی ایم ایف کا پروگرام جب ہم نے کر لیا اس سے تو ہم نکل نہیں سکتے, یہ ایک بائنڈنگ ہوتی ہے, انٹرنیشنل بائنڈنگ ہوتی ہے جو ورلڈ کے جو جس کے ہم بھی ممبر ہیں, تو اس میں ظاہر ہے جب ریونیو کلیکشن جو ہے ٹارگیٹ کے مطابق نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ کسی نہ کسی طور پہ جو ہے وہ ریونیو کو بڑھانے کے لیے جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی لگائے گئے, لیکن گورنمنٹ کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہے ٹیکسز کا وہ یہ ہے کہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ بڑھا دے گی. اچھا ان ڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہیں, سب جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ انکم پہ لگتا ہے یا انویسٹمنٹ کے کوئی ریٹرن پہ لگے گا. ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں یوزولی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے جو چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ خریدتے ہیں وہ غریبی لوگ خریدتے ہیں جن کے پاس کیش ہوتا ہے. ایک غریب یا ایک عام انسان کے پاس جو اصل اسیٹ ہے اس کا کیش ہے, وہ بینک میں پیسہ نہیں رکھتا. اب یہ کیش کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جی پرچیزنگ پاور آپ کی کم ہو جائے گی, جب مزید ٹیکس لگے گا تو اور پرچیزنگ پاور اس کی کم ہو جائے گی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, ابھی کوئی کم مہنگی ہے تو اس کا اثر جو ہے لازماً انفلیشن پہ پڑے گا, اور میرے خیال سے انفلیشن کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اب آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. انویسٹمنٹ کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکنامی کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جب اکنامی کی گروتھ کم ہوگی، کیپیسٹی کم ہو جائے گی، تو کہاں سے ہم اپنا ریونیو جو ہے بڑھا سکتے ہیں؟
بالکل، اس پہ بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے، ان کے پاس سوالات ہیں. اگر آپ ہمارے دو مہمان مفسر ملک ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر، اور ہمارے ساتھ گرینچ یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر شفیق الرحمان ہیں، ان سے کوئی سوال ہے تو کیجیے. اللہ بخش نے کال کیا ہے خوشاب سے.
جی اللہ بخش بول رہا ہوں، وادی سون ضلع خوشاب سے. میرا کہنا یہ ہے کہ تمام مشینری خراب ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل میرے خیال میں، میرا سوال یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھا دیں، اور یہ جو تنخواہ دار اور پینشن والا طبقہ ہے ان کی پینشنیں بڑھا دیں، اور لوگوں کو پیسے دیں تا وقت کہ وہ خود خریدیں، مہنگا ہو یا سستا ہو، ان کو پیسوں کی طرف سے ریلیف دیں.
اور محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے. جی محمد شفیع. اور چترال سے ایک اور کال بھی آئی ہے، میرا خیال ہے وہ شفا ہیں. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم آپ ایک عورت ہے، عورت ماں بہن بیٹی، بڑا باعزت رشتہ ہے. یہاں پہ اتنا زیادہ ظلم ہے عورتوں پہ، یہ دروش ایک تحصیل ہے، دروش تحصیل ہے. یہاں پہ اس کا آبادی 160,000 ہے، اس میں عورتوں کی تعداد 85,000. اس تحصیل کی لمبائی جو ہے 100 کلومیٹر اندو سے لے کے مڈگلہ تک. یہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. کسی زمانے میں یہاں پہ 5-5 ڈاکٹر ہوتے تھے. یہاں پہ میڈیا پہ میڈیا سینسر ہونے کی وجہ سے کوئی ہمارا بات سنتا نہیں. آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے. خدا کی قسم ہمارے اسپتال میں عورتوں کو انجیکشن والا لگانے والا عورت نہیں ہے، وہاں پہ بلڈ لینے کے لیے عورت نہیں ہے. یہ 150 کلومیٹر میں بچہ سینٹر نہیں ہے. بچہ سینٹر کو ایک ڈاکٹر نئے اسپتال سے دور لے جا کے اپنے
نہیں. وہ ہم اس وقت ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں. آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ افراط زر پر کیسے کنٹرول حاصل کیا جائے. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں. مفسر ملک صاحب آپ بتائیے، اس وقت جس طرح سے افراط زر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر، آپ کیا تجویز دیں گے؟ اگر آپ کو تجویز دینا ہو حکومت کو، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟
آئی تھنک دی بیسٹ وے از ٹو انویجیٹیٹ دی انڈسٹریل گروتھ جو ہم بہت گر رہے ہیں، اور اس کی آسان راستہ یہ ہے کہ اور سیونگس بڑھائیں، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ اپنی جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی چلا گیا ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. اس کے بغیر انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں سکے گی، ان امپلائمنٹ رہے گی، جاب کریشن نہیں ہوگی. اور جو چیزیں ٹیکسز لگانے کی بات ہے کہ 200 بلین اور بڑھائیں گے، پہلا ریونیو جنریٹ ہم کر نہیں سکے. 200 بلین کا منی بجٹ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آپ کس پہ ٹیکسز لگائیں گے؟ جس اکانومی میں آپ ٹیکسز لگانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں آپ فردر ٹیکسز کہاں لگائیں گے؟ اور اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ کریں گے، تو عام آدمی پہ اس کا افیکٹ آئے گا. آپ ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب اکانومی میں، یا لوگوں پہ بجٹ یا آسانی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی لارج اسکیل جو پروڈکشن ہے یا مینوفیکچرنگ ہے اس کو امپروو کریں، اپنی انڈسٹریز کو امپروو کریں. اور اس کے لیے صرف راستہ یہ ہے کہ ہم اپنا انٹرسٹ ریٹ ریڈیوس کریں. سنگل وے از ٹو ریڈیوس یور انٹرسٹ ریٹ.
ڈاکٹر شفیق الرحمان، جس طرح سے مفسر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو شرح سود ہے اس کو گھٹایا جائے، لیکن کیا اس کی وجہ سے جو بیرونی ممالک سے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان میں، اس کی شرح پھر مزید گرنے کا امکان نہیں پیدا ہو جاتا؟
نہیں، اصل میں یہ تو ایک بہت ہی آپ سمجھنے مائکرو لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. مفسر صاحب یقیناً ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، اور ان جیسے بہت سارے ہیں، یعنی ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے، یہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ مسئلہ جو ہے پاکستان کی پوری اکنامی کا ہے. پاکستان کی اکنامی صرف انڈسٹریل
آپ سمجھ لیں گروتھ پر جو ہے منحصر نہیں ہے. یہاں تو ہمیں ایگریکلچر کو بھی دیکھنا ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں نا, ہم شوگر کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے تھے, پھر ایک دم جو ہے وہ شوگر کو ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہے ایک اکنامک ایمرجنسی کے طور پہ جو ہے بیٹھے ہیں, چاہے ایک ہفتے بیٹھے ہیں, دو ہفتے بیٹھے ہیں, جیسے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں جو ہے پولیٹیکل ڈیسیشن لیے جائیں, چونکہ پولیٹیکل اکنامک کا بہت بڑا اثر ہے. دیکھیں نا, ہمارے یہاں جو ہے اداروں کے اندر اور بہت سارے میں اتنی مہنگی تھی, اس میں اگر کمی آ رہی ہے کسی وجہ سے بھی, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر اکنامی پہ ضرور پڑتا ہے. تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے اکنامک ایمرجنسی کے طور پہ سب بیٹھیں اور ایک پروگرام بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم نکل جائیں, آئی ایم ایف کا اپنا پروگرام ہے, لیکن جو اندرونی ہمارا آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے.
اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
شکریہ.
ڈاکٹر شفیق الرحمان تھے.
میں کہہ رہا تھا کہ
جی جی
میں یہ کہتا ہوں, یہ مجھے لنک اگر بھیج دیں گے نا, میرا موبائل نمبر ہے آپ کے پاس.
جی جی,
لوگ سننا چاہتے ہیں اگر لنک مجھے مل جائے نا.
ضرور ضرور ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق الرحمان.
آپ کو بہت شکریہ.
گرینچ یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور مفسر ملک جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ہیں. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع بہت اہم ہے پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے, کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جو پاکستانی طالب علم اس وقت ووہان صوبے میں ہیں, محصور ہیں, ان کو پاکستان واپس نہیں بلایا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے اندر اس وقت کرونا وائرس عروج پہ ہے اور بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ انہیں پاکستان واپس نہیں لایا جا رہا ہے. اس وقت ہمیں ایک طالب علم نے جوائن کیا ہے ووہان صوبے سے, عمیر ملک. عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے انفیکشس ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر الطاف احمد, جبکہ ہم سول ایویشن کے رپورٹر طارق ابوالحسن کو بھی سنیں گے. آئیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں نظر الاسلام.
حبیب الرحمان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے اورکزئی ضلع سے ہے. وہ گزشتہ سپٹمبر میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں ایم فل کرنے کے لیے چین کے شہر ووہان گئے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تمام طالب علم خوف و ہراس کا شکار ہیں اور ہر طرف مکمل بے چینی پھیلی ہوئی ہے. حبیب الرحمان نے مزید واضح کیا کہ یہاں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گھمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے. ان کے مطابق وہ پورا دن اپنے کمرے کی دیواروں کو گھورتے رہتے ہیں, کیونکہ صورتحال اس قدر خوفناک بن چکی ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے ملنے سے کتراتا ہے کہ کہیں ایک دوسرے سے مہلک وائرس منتقل نہ ہو جائے.
اتنے دنوں سے اپنے کمرے میں رہ رہ کر ہم جو ہے ڈپریشن میں جا چکے ہیں, اور روز ہمیں ایک ہی نیوز ملتی ہے کہ ڈیتھ کی جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے, جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ اور زیادہ ہو چکے ہیں, اور یہ وائرس زیادہ اسپریڈ ہو رہی ہے.
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے میر حسن بھی حبیب الرحمان کی طرح چین میں پاکستانی مشن سے سخت نالاں ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ جمعہ انہیں اپنے والد کی وفات کی اطلاع ملی, جس کے بعد انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ وہ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں, لیکن تاحال ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے.
میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے, مجھے پاکستان جانا ہے کسی بھی حال میں. میں اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں, نہ کہ وہ لوگ میرے لیے یہاں پر پریشان ہوں کہ میں کیسا ہوں. کائنڈلی میری پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کائنڈلی ایویکیوٹ کروائیں میرے لیے ہیلپ.
اس وقت ووہان شہر میں 500 سے زائد پاکستانی طلباء پھنسے ہوئے ہیں. دوسرے تمام پاکستانیوں کی طرح میر حسن بھی بے چینی سے اپنے ملک جانے کے لیے بیتاب ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ووہان شہر مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے. ہوبے صوبے کے اندر اور باہر نقل و حمل ممکن نہیں ہے. دفتر خارجہ کے مطابق چین کے حکام اور چین میں پاکستانی مشن تمام طلباء کی صحت کی نگرانی کر رہے ہیں. رہے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور کرونا وائرس پر ہم آپ کو بھی سنیں گے، لہٰذا اگلے چند منٹوں میں اگر آپ کال کریں گے تو ہمارے ماہرین سے آپ سوال بھی کر سکیں گے۔ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89۔ ہم شروع کرتے ہیں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر الطاف احمد سے۔ ڈاکٹر الطاف، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو جنگلی جانور ہیں اس میں خصوصاً جو چونٹی کھانے والا جانور ہے پینگولن، غالباً اس میں سے یہ بیماری نکلی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا یہ یقینی بات ہے اور کیسے یہ وائرس کیسے پھیلا؟
ابھی تک جو ریسورسز یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وائرس جتنے بھی دنیا کے خطرناک ترین ہیں وہ بیٹ میں پائے جاتے ہیں، اور بیٹ یا چمگادڑ کی امیونٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب بیٹ سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے دوسرے ریپٹائلز میں، جس میں سانپ بھی موجود ہے، پینگولن بھی موجود ہے اور کچھ اور بھی۔ ابھی اس پہ مزید ریسرچ چل رہی ہے، ابھی تک حتمی نتیجہ کوئی بھی نہیں ہے کہ کس سے زیادہ پھیل رہی ہے۔
اس وقت ہم ووہان چلتے ہیں جہاں ہمیں عمیر ملک نے جوائن کیا ہے۔ عمیر ملک، آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، آپ چین میں ہیں، کہ یہ جو جنگلی جانور کھانے کا شوق ہے وہاں چینیوں میں، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سانپ ہو یا چونٹی کھانے والا جانور جس نے چمگادڑ کو کھا لیا ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بازاروں میں بکتی ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟
جی، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، مجھے آپ نے لائیو لیا۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جو چائنیز ہیں وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں، جیسے کہ چار ٹانگوں والی کوئی چیز ہو، جس جیسے ایک کہاوت ہے کہ کرسی اور جو باقی چیزیں چھوڑ کر جو ہے نا وہ باقی سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے ایک ساتھ ہی ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، ہم یہاں ہمارے اس ووہان سٹی میں دو ڈسٹرکٹ ہیں، ایک ہے اپنا ووچانگ اور ایک ہے ہنکو۔ ہنکو جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بہت ہی قریب ہے ہم سے، ہماری اس ووہان یونیورسٹی سے، تو اس میں ایک فوڈ سی فوڈ کی مارکیٹ ہے اور وہاں پہ یہ سب جو ہے وہ بکتا ہے، اور لوگ وائلڈ اینیملس جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے بھی ہیں۔ تو یہ وہاں سے وائرس کا سٹارٹ ہوا ہے، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیٹ اور جو باقی جو ہمارے پاس جو سانپ ہے اس کے تھرو جو ہے یہ وائرس لوگوں میں پھیلا ہے۔
طارق ابو الحسن، آپ سول ایویشن کور کرتے ہیں، یہ بتائیے چین سے جو فلائٹس ہیں غالباً وہ اس وقت بند ہیں، لیکن جو سنگاپور اور دیگر جو ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک وہاں سے آ رہی ہیں، کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وائرس پاکستان کے اندر آ رہا ہے ان کی وجہ سے؟
میں ابتدا میں ایک بار تصدیق کر دوں، پاکستان اور چائنا کے درمیان براہ راست پروازیں جاری ہیں، اور یہ آپریشن جاری ہے چائنا سے بھی اور فار ایسٹ کے دیگر ممالک سے بھی۔ اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے وفاقی وزارت صحت پہ ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، اور اس میں پاکستانی ایئرپورٹس پر مسافروں کی صحت جانچنے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا، اور مجموعی طور پر اس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان براہ راست پروازوں کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات بھی ایئر چائنا کی فلائٹ بیجنگ سے کراچی پہنچی ہے، اور اس میں 23 چینی باشندے تھے، ان کی بھی صحت کو یہاں ایئرپورٹ پہ جانچا گیا، اور ایک چینی مسافر کو روکا گیا تھا ایئرپورٹ پہ کچھ دیر کے لیے، اور پھر ان کے تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد انہیں بھی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان میں تو الحمدللہ کوئی ایسا ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ جس پہ شک کیا جا سکے کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے ان وائرل جو مسائل چل رہے ہیں، لیکن پاکستانی ایئرپورٹس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل محفوظ ہیں، اور پاکستان اور چین کے درمیان براہ راست پروازیں بھی آ جا رہی ہیں، اس کے علاوہ فار ایسٹ کے بھی تمام ممالک سے پروازیں پاکستان آ رہی ہیں۔ جی،
ہمیں کچھ کالز آئی ہیں، بہت مختصر ان کو سنتے ہیں۔ جھل مکسی سے عبداللہ لاشاری۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام
بھائی، میرا اصل کال جو ہے نا پہلے بھی میں کرنا چاہتا تھا، اسی کے میں نے کیا، دو چکر کال ملا، وہ کال ڈراپ ہو گیا۔ ابھی میرا جو کال ہے نا وائرس کے بارے میں نہیں ہے، معیشت کے بارے میں میں اپنا
نہیں، ہمارے پاس کیونکہ بہت کم وقت ہے۔ غلام حسین یا پشاور سے ایک کالر ہے، غلام نبی. جی جی
غلام نبی
جی جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ بیماری نہیں ہے, یہ میں نے ایک حدیث دیکھا, بولتے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا اس کو یہ بیماری نہیں لگتے, لیکن یہ تو خیر مسلم ہے, مطلب یہ مسلمانوں کو جتنا ادھر ہے پاکستانی کا نا ان کو بولے پانچ وقت نماز پڑھا کرو آپ لوگوں کا یہ بیماری انشاءاللہ نہیں لگے گا.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. محمد شفیع چترال سے.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی کال لینے کا, یہ پکی ناراضگی ہو گیا وی او والوں کے ساتھ, یہ تیسرا کال ہے میرا. گزارش میرا یہ ہے کہ ایک تو مہمان سے میرا سوال یہ کروں گا کہ پاکستان پہ یہ افواہیں گردش کر رہے ہیں کہ چین سے پرندے اڑ کر جو ہے اگر پاکستان آتے تو ان کی پہچان کیسے ہوگی, اگر وائرس جو ہے اگر کسی قسم کا بیماری اگر پھیل جائے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.
اس پر ہم آتے ہیں, لیکن طارق ابو الحسن آپ صحافی بھی ہیں, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ وائرس ایک وبا کی طرح پھیل گیا ہے چین کے اندر, لہٰذا پاکستان کی معیشت کو بھی یہ متاثر کر رہا ہے, یہ بتا سکتے ہیں کس طرح سے؟
جی اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم وہ یہ کہ جو درآمدات اور برآمدات کے وہ دونوں بند ہیں, اور چین سے بہت زیادہ سامان پاکستان آتا ہے خصوصاً تعمیراتی شعبے میں, اور اس کے علاوہ ادویات بھی بڑی مقدار میں آتی ہیں, غذائی اشیاء بھی آتی ہیں, تو یہ پوری پاکستانی مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑا ہے. چیزیں یہاں پر مہنگی ہوئی ہیں اور جو کاروباری سرگرمیاں تھیں اس کے بعد خاصا منفی اثر پڑا ہے.
بالکل. اب ڈاکٹر الطاف احمد, کیونکہ کالرز نے جس طرح کی سوالات اٹھائے, ظاہر ہے شک و شبہات ہیں کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے, ان کو ذرا سا بتائیے گا کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک کیسے جاتا ہے؟
جو ابھی تک ریسرچ ہوئی ہے سی ڈی سی کی اور ڈبلیو ایچ او کی, اس کے مطابق سب سے کامن چیز ہے چھینکنا اور تھوکنا اور کھانسنا, تو یہ ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو یہ اس چیز سے, اگر آپ ڈبلیو ایچ او کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چھینکتے وقت منہ پہ ہاتھ رکھیں, ٹیشو پیپر رکھیں اور ہینڈ واشنگ کرتے رہیں مسلسل, تو آپ ان تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ ہاتھ کو صابن سے دھونے سے یہ وائرس ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. ہوتا یہ کہ جب چھینکتا ہے انسان تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف لے جاتا ہے, پھر کبھی آنکھ کو ٹچ کرتا ہے, کبھی دوسرے آدمی سے ہاتھ ملاتا ہے, اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی چھینک کو قابو کر لیں, کھانسی کو قابو کریں اور ہینڈ واشنگ کرتے رہیں تو بہت ساری بیماریاں بچ جاتی ہیں, جس میں کرونا بھی ہے.
عمر ملک, ہمارے پاس دو منٹ ہیں, لیکن جو صورتحال ہے ووہان میں خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے سننے والوں کو, اور چین جس طرح کے اقدامات کر رہا ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟
جی یہاں پہ ہماری اس یونیورسٹی میں, یہ جو ہمارا سٹی ہے ووہان, اس میں تقریباً 8 سے 10 یونیورسٹیز ہیں جن میں پاکستانی طلباء موجود ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے, اور سب جو ہیں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں روم کے اندر ہیں. میں خود 23 جنوری سے یہ ہمارا یہ ڈوم, یہ ہمارا جو بھی ہمارا آؤٹ سائڈ جو ہمارا یونیورسٹی ہے ٹوٹل یہ سٹی سب لاک ڈاؤن ہے, تو ہم روم میں ہی رہتے ہیں, ہمیں جو ہے کھانا بھی ادھر ہی ملتا ہے اور ہم ادھر ہی اندر روم میں اندر بند ہیں. تو 20 دن ہو گئے ہیں آلموسٹ کہ ہم اسی طرح سے اس کیفیت میں ہیں, اور باقی بھی یونیورسٹیز کے لوگ جو سب جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ سب اسی کیفیت میں. ہم جو ہے باہر کسی سے مل نہیں سکتے, باہر کہیں کسی دوسرے بھائی سے کسی اس کا حال نہیں پوچھ سکتے, اس سے مل نہیں سکتے, اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, یہاں پہ یہ سچویشن ہے. اور دوسرا کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ وہ پریشان تھے کہ ان کے بچے یہاں پہ محفوظ ہیں کہ نہیں, اور انفیکشن ہے یہاں پہ بڑھتا ہی جا رہا ہے دن بدن, یہاں پہ جو ہے نا وہ انفیکشن اس طرح سے, ابھی پہلے ہماری اس یونیورسٹی کے ایریا میں کوئی نہیں تھا, کوئی ایسا انفیکٹڈ اسٹوڈینٹ نہیں تھا, کوئی ایسا لوگ نہیں تھے. اب جو ہے کل کی اطلاع کے مطابق یونیورسٹی والوں نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا انفیکشن کی تعداد
بڑی 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 خوفناک صورتحال ہے. یقیناً ہم آپ سے دوبارہ جو ہے رابطہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہے ووہان میں ایک طالب علم عمیر ملک, بہت شکریہ. ان کے ساتھ تھے انفیکشس ڈیزیزز کے ایک ماہر ڈاکٹر الطاف احمد, جبکہ سول ایویشن کے رپورٹر طارق ابو الحسن بھی ہمارے ساتھ ہے. اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز، پروڈیوسر فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
منگل کے روز امریکہ کی شمال مشرقی ریاست نیو ہیمپشر میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے آئیوا میں کاکسز ہوئے تھے، مگر یہ سال کی پہلی ووٹنگ ہوگی جسے پرائمری کہا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی نیو ہیمپشر میں ہیں۔ وہاں انہوں نے بعض ووٹروں سے جاننا چاہا کہ وہ ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پائے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ ڈائن سیوئی اپنی 95 سالہ ماں کے لیے چاکلیٹ کیک خرید رہی ہیں۔ وہ نیو ہیمپشر کی پرائمری میں ووٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ منیسوٹا کی ایمی کلوبشر اور ساؤتھ لینڈ انڈیانا کے سابق میئر پیٹ بوٹیجج کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسے ووٹ دیں گی جو ان کے مطابق ٹرمپ کو شکست دے سکتا ہو۔
Who can beat Trump?
بارٹ خاندان 100 سال سے گرینٹ کی دکان کا مالک ہے۔ اس وقت دکان کے مالک جیف بارٹ کہتے ہیں کہ انہیں کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو پیسے کے لحاظ سے اپنا کاروبار ذمہ داری سے چلاتا ہو۔
We're all frugal Yankees up here and you know we hate to see a dollar go to waste.
ہم سب کفایت شعار امریکی ہیں، ہم ایک ڈالر ضائع کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نیو ہیمپشر ایسی جگہ ہے جہاں پرائمری انتخابات میں ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹر ایک ہی روز ووٹنگ کے لیے اندراج کروا سکتے ہیں، اور یوں لوگوں کی آزادی اظہار کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی یہاں موسم کی پیشگوئی تو کی جا سکتی ہے مگر ووٹروں کی نہیں، جیسا کہ نیکول رینے نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ووٹ کسے دیں گی۔
I'm still not decided.
اور ایلیکس کیمپل کے مطابق مقابلہ سخت ہے، اس لیے درست فیصلہ کرنا بہت اہم ہے۔
The stakes are a little higher, I think.
نیو ہیمپشر میں 43% ووٹروں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ اینڈی مرٹینوک ایک انجینئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ رائے عامہ کے ان جائزوں کو اہم نہیں سمجھتے جو بتا رہے ہیں کہ کون امیدوار ٹرمپ کو شکست دے سکے گا۔
The most powerful thing you can do is vote for a candidate that resonates with you and represents what you believe and let the chips fall.
سب سے اہم بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جسے آپ اپنے مطابق سمجھتے ہیں، جو آپ کے اعتماد پر پورا اترے، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 4 سال پہلے ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے نیو ہیمپشر کے ابتدائی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جیسی کھرے اور ان کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی وہ کامیاب ہوں، کیونکہ وہ ماحولیات کی تبدیلی کو اہم سمجھتے ہیں۔
I think this is probably once in a lifetime opportunity to get someone like Sanders in office.
میرا خیال ہے کہ سینڈرز کو اس منصب پر فائز دیکھنا ایسا موقع ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہ الفاظ تھے جیسی کھرے کے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سینڈرز بوٹیجج سے یا تو آگے یا ان کے برابر ہیں۔ ان کے پاس سابق نائب صدر جو بائیڈن اور سینیٹر ایلزبتھ وارن اور سینیٹر کلوبشار ہیں۔ انتخابی عمل کی پہلی ووٹنگ کے بعد منگل کو پتہ چلے گا کہ کون فتح مند رہا۔ نیو ہیمپشر گرینٹ کے پہاڑوں کے لیے مشہور ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ہر سال یہاں پرائمری انتخابات اس کی اہمیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ امریکی آئین کے مطابق یہاں پرائمری الیکشن دیگر ریاستوں میں پرائمری سے 7 روز پہلے ہونا ضروری ہے، مگر پرائمری میں پہل کرنے سے نیو ہیمپشر ایسی ریاست بن جاتی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بادشاہ کون ہوگا اور کون ملکی صدارتی دوڑ میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ امریکہ میں ایک صدر کامیابی کی صورت میں دوسری مدت صدارت کا حامل رہتا ہے، مگر 1952 میں ڈیموکریٹک سینیٹر ایسٹس کیفاور نے صدر ہینری ٹرومن کو پرائمری میں شکست دی اور وہ دوسری مدت کے انتخابات سے دستبردار ہو گئے۔ اسی سال ریپبلکنز نے جنرل ڈوائٹ آئزن ہاور کو نیو ہیمپشر کے بیلٹ پر رکھا، اگرچہ آئزن ہاور نے نیو ہیمپشر میں کوئی انتخابی مہم نہیں چلائی تھی، مگر وہ 2 مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ 1968 میں سینیٹر یوجین مکارتھی نے 8% ووٹوں سے صدر لنڈن جانسن کو نیو ہیمپشر میں شکست دی اور وہ دوسری مدت کے الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ 1980 میں رونلڈ ریگن نے 5 دیگر ریپبلکن امیدواروں کے مقابلے میں تقریباً 50% ووٹ حاصل کیے اور 1980 کے بعد 2 مدت تک امریکہ کے صدر رہے۔ اگرچہ نیو ہیمپشر امریکہ کی 50 ریاستوں میں 45 نمبر پر ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس کا نمبر 41 ہے، مگر یہ پھر بھی امریکہ کی مختلف نوع آبادی کی نمائندگی نہیں کرتی کیونکہ یہاں اکثریت سفید فام امریکیوں کی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔